أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، بارئ الخلائق أجمعين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين رحمة للعالمين سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد.
اللهم صل على
وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقال الله سبحانه وتعالى في كتابه المبين وهو أصدق القائلين، بسم الله الرحمن الرحيم: وأقم وجهك للدين حنيفا، فطرة الله التي فطر الناس عليها، لا تبديل لخلق الله، ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. صلوات
اللهم صل على محمد وآله.
متربص أجر في ساعتي گفتگو سورة مبارکہ روح کی تیسویں آیت کے ذریعے میں آپ سوال کر رہی ہیں. کربلا تجلی کا دوری کی حضرت ارشاد ہے کہ اے حبیب، اپنے چہرے کی توجہ اور اپنے حواس کی توجہ کو مرکوز کیجیے دین حنیف و دین قائم کی طرح. اور اللہ کی فطرت ہے کہ جس پر انسانوں کی قدرت کو بنایا گیا، اللہ کی تخلیق میں کوئی تبدیلی نہیں. یہ وہ حقیقت ہے کہ جس کا اعتراف لوگوں کی اکثریت کے سمجھ اور بوجھ سے باہر ہے. یہ دین حنیف، یہ دین فطرت، یہ دین انسانیت، یہ دین ارتقاء ہے. ہم نے کیا کہ کربلا اس کی تجربے کا، اور صرف کربلا ہی نہیں بلکہ ہر امام کا ہر فیل متجلی ہے دین اسلام کی تعلیمات کے ساتھ. یعنی ہر امام کے ہر فیل میں، ہر قول میں، ہر ایکشن میں آپ کو دین اسلام کی فطرت متجلی نظر آئے گا. اور کربلا تمام ائمہ طاہرین علیہم السلام کے درمیان ایک ایسا مقام رکھتی ہے کہ جو خود خدا رب العالم نے کربلا کو اور امام حسین علیہ السلام کو دیا. جب ہم کربلا کی بات کرتے ہیں تو اس کا مطلب یقیناً ایسا نہیں ہے کہ کربلا کا مقام مرتبہ وہ خطۂ ارضی وہ بار جو خطۂ ارضی بنانے کربلا کا ہے وہ امام عالی مقام سے ہرگز نہیں. بلکہ اگر کربلا کربلا ہے اور کربلا کی اہمیت ہے تو وہ امام عالی مقام کی وجہ سے ہے. کربلا کی عظمت ہے تو امام حسین علیہ السلام کے سبب سے ہے. کربلا کی عظمتوں اور رفعتوں کا سبب اور باعث شہداء کربلا علیہ السلام ہیں، جن میں سب سے عظیم ترین ہستی حضرت امام عالی مقام علیہ الصلوۃ والسلام کی بھی گروپ میں جی مقام.
اللہم صلی علی محمد وعلی محمد.
بس اس بنا پر کربلا دین انسانیت ہے. یعنی جب ہم کربلا کی بات کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ فعل امام حسین، قول امام حسین، عمل امام حسین، فکر امام حسین، درد امام حسین، اسے کربلا ان سب کا مجموعہ ہے. مختلف زبانوں میں کربلا کی حقیقت کو بیان کرنے کے لیے عاشورہ کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے. اب ہم کہتے ہیں کربلا دین فطر کی تجلی ہے. آپ فارسی زبان میں چلے جائیے، عربی زبان میں چلے جائیے، آذری اور ترکی زبان میں چلے جائیے، تو آپ کو وہاں پر عاشورہ کا لفظ ملے گا. عاشورہ تجلی کا دین فطر ہے، فرق نہیں. عاشورہ کہیں کربلا کہیں، بظاہر کربلا ایک خطہ ارضی کا نام ہے، عاشورہ ایک دن کا نام ہے، لیکن حقیقت اس سے بڑھ کر ہے. یعنی وہ ایک دن کا مکتب، ایک دن کی تعلیمات، آٹھ دن پر مشتمل وہ تمام
اصول قوانین جب انسانیت کی ارتقاء کے لیے خداوند عالم کے حکم سے مدبر ہو جائیں تو وہ تجلی کا کی بھی فطرت بن جاتی ہے. میں تو بھی محمد حکم دیا جا رہا ہے بھی آپ اپنی توجہ اور حواس کو محفوظ رکھیے دین حنیف کی طرف, فتات الوجہ کا یعنی ولایت کی طرف, یعنی نظام زندگی کی طرف, نظام کائنات کی طرف, نظام سعادت کی طرف محفوظ رکھیے. یعنی انسان کی توجہ, انسان کا حواس, انسان کی زندگی کی سمت و سوم, اس کی سعادت اور نجات ہونی چاہیے. پہلی بات تو یہ ہو گئی. پھر ہم نے کل عرض کیا تھا کہ کچھ لوگ جو اپنی فطرت سے بہت دور ہو جاتے ہیں اور یہ فاصلہ اتنا بڑھ جاتا ہے کہ انسان کو اپنے اندر کی آواز سنائی نہیں دیتی. یعنی یہ فاصلہ کیوں ہو جاتا ہے؟ چونکہ انسان اپنی فطرت کو فراموش کر دیتا ہے, وہ ایسے کاموں کا انجام دیتا ہے جس کی وجہ سے فطرت پر پردے پڑنے شروع ہو جاتے ہیں, اور ان پردوں کی وجہ سے انسان پر ایک طویل تہ جمتی چلی جاتی ہے, اور انسان اپنے اندر کی آواز, اپنے من کی آواز, اپنے وجدان کی آواز کو سننے سے قاصر رہ جاتا ہے. کربلا میں ہمیں دو قسم کے لوگ نظر آئیں گے, ایک وہ جو با فطرت تھے اور ایک وہ جن کی فطرت پر پڑتا پڑا ہوا تھا مادیت کا, شہوتوں کا, خواہشات کا, محبت دنیا کا, مال دنیا کا. وہ جو فطرت والے تھے جن کی فطرت نورانی تھی, متجلی تھی, وہ حسین اور اصحاب حسین تھے, اور وہ کہ جن کی فطرت پر مادیت کا پردہ پڑا ہوا تھا عزیزان گرامی, وہ کون تھے؟ وہ یزید اور اصحاب یزید و لشکر یزید. یہی وجہ ہے کہ امام حسین علیہ السلام وقت آخر ایک خطاب کرتے ہیں, یعنی امام حسین علیہ السلام اس وقت بھی کہ جب معرکہ کے میدان میں موجود ہے خطاب کر رہے ہیں کہ شاید کوئی ایسا انسان ہو کہ جس کی فطرت کو ضرورت ہو امام وقت کے الہی ہاتھوں کی, کوئی ادھر آ جائے. آیت اللہ محی الدین شیرازی بڑا خوبصورت جملہ ارشاد فرماتے ہیں, میرے دل کو محمد والے شب عاشورے نام کا ایک فعل ہے کہ چراغ کھول کر دیتے چلے جاؤ. روز عاشور امام کا ایک خطاب یہ ہے کہ میری مدد کے لیے کون آنا چاہتا ہے؟ ایک ہی امام شب و روز کا فرق ہے, ایک جانب کہہ رہے چلے جاؤ بیعت اٹھا لیتا ہوں, ایک طرف کہہ رہے آ جاؤ میری مدد کے لیے, کوئی حل میں نہ صحیح انصر نہ ہے, کوئی جو ہماری مدد کرے, ہے کوئی جو حرم الہی کو ان مشکلات سے نجات دے, توجہ رکھے گا. یعنی ایک شخص میں کہہ رہے ہیں چلے جاؤ, ایک جگہ کہہ رہے آ جاؤ, تو فرق کیا ہے؟ یہ تضاد ہرگز نہیں, یہ تضاد اس کو نظر آئے گا جو بے فطرت ہوگا, لیکن جو با فطرت ہوگا اسے امام کے عمل میں حجت نظر آئے گا. کیوں کہہ رہے چلے جاؤ؟ یعنی آزمانا چاہ رہے, بتانا چاہ رہے کہ ارے ان میں کوئی بے فطرت ہے, بے نور ہے, بے ہدایت ہے, چلا جائے. مگر سب با فطرت تھے, کوئی اٹھ کے نہیں گیا. روز عاشور کہہ رہے تم میں کوئی با فطرت ہے جو حسینی کارنامہ میں داخل ہو جائے؟ کوئی ہے؟ راستہ کھلا ہے آخر وقت تک. حسین نے فطرت کے راستوں کو واق کیا ہے, تریچے کھولے ہیں, فکروں کو محاطر قرار دیا. یہی وجہ آخر وقت میں وہ حسین کا, لیکن یہ ہے کربلا, یہ ہے درد, یہ ہے وقت تجلی کا ہے کہ فطرت آخر وقت میں وہ حسین علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ یہ جو میں نصیحت کر رہا ہوں, ارشاد کر رہا ہوں, ابلاغ کر رہا ہوں, ہدایت کر رہا ہوں, میری بات تم پر اثر نہیں ہو رہی. ایک امام علی ہے کہ ایک صحابی نے کہا کہ متقین کی اہل تقویٰ کی صفات بیان کیجیے. مولانا نے کچھ صفات بیان کی, اس کا مولانا اور بتائیے. مولانا کا پورا خطبہ موجود ہے خطبہ متقین, صفات متقین. جب امام نے یہ بیان کر دی اس نے چیخ ماری اور اس دنیا سے گزر گیا. ایک ایسے بھی لوگ ہیں جن کی فطرت ایسی ہے کہ جب حقائق سے آشنا ہوتے ہیں تو پھر
अपनी जान को जाने जहां आखिरी की सुपुर्द कर देते हैं। और कुछ ऐसे थे बेफिक्र कि इमाम खड़ा है, इरशाद कर रहा है, बता रहा है, लोग जानते हैं, पहचानते हैं, ये हुसैन इब्ने अली है, फातिमा ज़हरा का बेटा है, रसूल का नवासा है, जवाना ने जन्नत का सरदार है। लेकिन इंसान इतना बेफिजरत हो जाए, इतना बेनूर गुमराह हो जाए कि जवाना ने जन्नत के सरदार को जन्नत के हुसैन की लालच में मदद करने के लिए आमादा हो रहा है। यह है इल्मिया, यह है रोने का मकाम। इमाम कह रहे कि मुझे ये जो मैं तुम्हें नसीहत कर रहा हूँ, मेरी बात तुम पर असर नहीं कर रही, उसकी वजह यह है कि माले हराम तुम्हारे शिकम में मौजूद है, माले हराम तुम्हारे पेटों में मौजूद है। ये तुम जो जिस सिपाह से मुतसिल हो, जिस निजाम यजीदियत से मुतसिल हो, जहां से तुम्हारी माती जरूरतों का इंतजाम किया जा रहा है, ये बातिल निजाम है। तवज्जो रखिएगा, इमाम कह रहे हैं कि तुम फौजे यजीद में शामिल, तुम्हारी तनख्वाह फौजे यजीद से जो काबिज है, तवज्जो रखिएगा, जो कासिब है, जो कब्जा करने वाला है, दर हकीकत माल मुस्लिमी पर बैठे मुस्लिम पर, अब ये हराम तरीके से जो गिजा आ रही है तुम्हारे शिकम में जा रही है, इस गिजा ने तुमसे सोचने समझने की सलाहियत को सब आज जो बेगनती हमारे माशरे में है, बेहयाली है, बेहिसी है, खुसूसन इन नाम निहाद अपराध की जो इस वक्त कौमी और सुबाई कौमी असेंबली और सुबाई असेंबली के फ्लोर पर नजर आते हैं, ये बेगैरती बेहिसी ढिठाई अफसरशाही और इसी जैसे जितने भी मनफी गुणवानात आप पार कर सकते हैं, वजह क्या है? वजह ये है कि बदतरीन करप्शन के जिम्मेदार है, यानी मीडिया की रिपोर्ट है, पिछले साल 460 अरब से ज्यादा रकम हासिल की गई है टैक्सेस के हुसूल में। और माशाल्लाह से मुर्दार अली शाह, मुराद नहीं मुर्दार अली शाह, 400 अरब रुपए अपने दफ्तर पर इस्तेमाल करने के लिए लगाता है। अभी की खबर है, तवज्जो कीजिएगा, ये माल हराम जो इनके पेटों में जा रहा है, इस वजह से ये हक का साथ देने वाले नहीं है। कहा कि वफाकी हुकूमत ने सरकारी मुलाजमीन की तरफ बढ़ा दी, माशाल्लाह से एक मुर्दे को जिंदाबाद का नारा लगाकर, सियासी नारा लगाकर जिंदाबाद कहने वाले और किलों की मांग आवाम पर टूटने वाले ये चियाले, ये क्या कर रहे हैं? ये वो काम कर रहे हैं जो उस मरहूम ने भी अपने जमाने में नहीं किया। उसके नाम पर जिलों की मान ने जिस पाकिस्तान की आवाम के मुर्दा नहीं जिंदा जिस्मों से खून और गोश को नोच नोच कर तनाहुल कर रहे हैं, ये वो सियासी जमात है कि वो जो तनख्वाह हुकूमत विफाक ने मुकर्रर की थी उससे कई गुना ज्यादा इन्होंने माशाल्लाह से वादे महरान के खिदमत गुजारों को खुदाई फौजदारों को अता कर दिया। ये करप्शन है, ये मुर्दार अली शाह, ये माले हराम जो तुम खा रहे हो खिला रहे हो कि तुम सीधी यजीदियत के जुमरे में शामिल होने का ऐलान कर रहे हो। इमाम हुसैन कह रहे हैं कि जो माले हराम खा रहे हो इस वजह से तुम हक से दूर हो। कहने को सैयद, कहने को औलाद रसूल सैयद ज़ादे, लेकिन इनमें इतनी मर्दानगी नहीं है, इतनी शुजात मुरव्वत नहीं है कि हाथ खोल के नमाज पढ़ सके। इनका कबला, इनकी शिकन, इनकी शहवत, इनके मुकाम, इनके मनासिब है। यही वजह है कि अपने दीन को तब्दील कर लेते हैं, अपने अकायद को मस कर देते हैं ताकि चंद रोज की शहंशाहत को हासिल कर सके। याद रखना मुर्दार अली शाह, तुम और तुम्हारी टीम अगर इस्लाह न की मंग से पहले और जितनी बिगाड़ इस पूरे दौर में तुमने की है, अगर उसकी इस्लाह न की और जब तक ये सिलसिला जारी रहा, इस सब का अजाब तुम्हारे और तुम्हारी टीम के जुमरे में लिखा जाएगा। मसला इतना आसान नहीं है। एक शख्स जो یہ دین فطرت. ایک شخص جو عالم برزخ سے واپس آیا اس سے کہا میں نے بیت المال کو خرد برد کی تھی, کچھ مال بغیر اجازت کے ادھر ادھر, یہاں تو مال کیا ماشاءاللہ سے. ابھی کی خبر ہے نا کہ گزشتہ سندھ حکومت کے بہت بڑے صوبائی وزیر کے گھر سے درو دیوار سے جی تہخانوں سے کروڑوں اربوں غیر ملکی کرنسی پکڑی گئی ہے. ماشاءاللہ سبحان اللہ تبارک اللہ. خدا جب دیتا ہے تو ان کو چھپا پھاڑ کر دیتا ہے. لیکن درود جو محمد والے محمد
صلی اللہ علیہ
وسلم میں نے بیت المال کو خود برد کی تھی, کاغذ کو کھڑا کر دو. کب تک؟ کہ جب تک وہ سارے انسان جب خود برد ہو گئے, یعنی ایک مسئلہ پیش آ گیا تو اب یہ سلسلہ کا سلسلہ چلتا رہے گا, آگے تک چلتا رہے گا. یعنی جتنے افراد قیامت تک آئیں گے وہ اس کو معاف نہ کریں, یہ عدالت الہی کے قہر میں کھڑا نہ کیا. مردان علی شاہ اتنا آسان نہیں ہے. یہ نام کے کمینے, کام کی کمینے اور نام کے شریف جو آج قابض اور ان کو لانے والے ان سے بدتر, مسئلہ اتنا آسان نہیں ہے. جب تک پاکستان کی اس وقت کی موجود عوام اور قیامت تک آنے والے پاکستانی تمہیں معاف نہ کرے, تم اپنا گریبان چھوڑا نہیں سکتے. یہ ہے دین فطرت. ایک پیسے کے ہول پر مولا کہہ رہے ہیں کہ یہ جو مال حرام تمہارے شرکتوں میں موجود ہے اس کی وجہ سے نصیحت تم پہ اثر نہیں کر رہی ہے. یہ ہے دین فطرت. حسین بتا رہا ہے دین فطرت کیا ہے. کربلا, کربلا کہنے اور کرنے سے نہیں, کربلا سمجھنے اور عمل کرنے سے سمجھ میں آتی ہے. بھائی گرو نے جو محمد والا کیوں ان پر نصیحت کا اثر نہیں ہو رہی. ماں حسین کا مال حرام, راہ حرام, نظام حرام, فکر حرام. مسئلہ اتنا آسان نہیں ہے. توجہ کیجیے گا. یہ ہم کہتے ہیں کہ جناب مسئلہ ایک نوجوان آیا, میں تو تمہاری تنخواہ بھی اتنی ہے, کہنے لگے 45,000. ان اوپر کی کمائی کتنی ہے؟ کہنے لگے 2,00,000. میں نے کہا دیکھو بیٹا یہاں تو گزر جائے گی لیکن وہاں ایک ایک بائی جو ہے وہ گلے میں اٹک جائے گی. ہوتا ہے نا نوجوان, سب بھی فروش ہوتا ہے, کل فروش ہوتا ہے, دو نے باتوں میں لگایا, دو نے جو ہے دو سے اٹھا لیے. یہاں تو حلق سے اتر جائیں گے لیکن یہ وہاں یہ دو سے اٹکانے کے لیے کافی ہو جائیں گے. نہیں تو بولے جو محمد اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم.
خدا کہہ رہا ہے کون لوگ ہیں کہ جو فطرت کو بھولی جاتا ہے وہاں تو ان کا لگی نے نظر اللہ حافظ انسان ان کو سپورٹ بھی نہیں مانی. نہ ہو جو جو خدا کو فراموش کر بیٹھے, خدا فراموشی خود فراموشی کا سبب بنتی ہے. میں باپ شرور, آپ پاکستان, لیکن وہ انسان جس کے پاس عقل نہ ہو, دیوانہ ہو, وہ میرے جیسا ظاہری انسان ہے لیکن شعور نہیں ہے. اسے یہ احساس نہیں کہ ہاتھ کس کو اٹھا رہا ہوں, جائز یا نہ جائز, یہ کھا رہا ہوں یہ جائز نہ جائز, یہ دیکھ رہا ہوں یہ عمل کر رہا ہوں, آیا یہ شریعت کے مطابق ہے؟ امام حسین کو بس نہیں, عقل نہیں, تجزیہ نہیں کر سکتا. دیوانہ ہو کہ جس میں عقل نہیں ہے. بہت سے لوگ چلتے پھرتے دیوانی بن جاتے ہیں, یعنی اپنا وجود اپنی حقیقت کھو دیتے. یہ کون ہے جو بے فطرت ہو جاتے ہیں؟ یہ کون ہے جو اللہ کو فراموش کر دیتے؟ خدا کہہ رہا ہے ولا تکونوا کالذین نسوا اللہ, ان لوگوں کی مانند نہ ہو جاؤ جو خدا کو فراموش کر بیٹھے. خدا کہہ رہا ہے مجھے فراموش کر دیا تو اس کا لازمی نتیجہ یہ ہوگا کہ تم اپنے وجود کو بھول جاؤ گے. اپنے وجود کو بھول جاؤ. کربلا تمہیں تمہارے وجود کو یاد دلانے کا نام ہے, تمہاری پاکیزہ فطرت کو نورانی بنانے کا نام ہے, تمہارے وجدان اور ضمیر کو بیدار کرنے کا نام ہے. میں درود محمد والے
اللہم صلی علی محمد. آل محمد.
کربلا ہے تو میں احساس سے رہتی ہم کہاں جا رہے ہیں, ہم کیا کر رہے ہیں اس نظام یزیدیت میں, دنیا یزیدیت میں ہمیں کیا کرنا ہے؟ کربلا نہ ہوتی ہر طرف یزید ہوتا, ہر طرف یزیدی ہوتے, ہر طرف یزیدی فکر ہوتی. اور ماشاءاللہ سے آج تو یزید کے چمچے, یزید کے نون پہوں کے سالے بھی پیدا ہو گئے, یزید کی حمایت کرنے والے. تو یزید کو بچایا جائے, یزید کا دفاع کیا جائے ماشاءاللہ سے, جو کیونکہ بات آگے بڑھے گی صحابیت تک جائے گی. ایسی صحابیت کو ہمارا سلام ہو کہ جس کا وکٹ کیپر یزید ہو, ایسی صحابیت کہ جس کو بچانے کے لیے یزید جیسے فاسقوں فاجروں زانیوں شرابی کو بچانا پڑے, تو ایسی صحابیت نہ ہمارے پاس نہ ہم اس کی تائید کرنے والے ہیں. لہذا تم تو کہہ رہے ہو کہ اس وکٹ کو بچانا ضروری ہے, یہ وکٹ گر گئی تو بڑے مسائل ہو جائیں گے. تو جناب آپ کو مبارک ہو یزید, ہمیں مبارک ہو سر. فطرت کا نظام ہے, جو بے فطرت ہے بے حیرت ہے وہ در حقیقت اپنے آپ کو فراموش کر بیٹھے. بے بدل میں محمد آئے محمد بس ہم کیا کریں اللہ کی طرف بلانے والا. السلام علیکم یہ داعی اللہ امام زمانہ, وہ کیا کریں اللہ کی طرف بلانے, فطرت کی طرف. امام حسن نے لبائک یا داعی اللہ, اے اللہ کی طرف بلانے والے حسین ہم لبائک کہہ رہے ہیں. رسول اللہ کے بارے میں کیا ہے؟ داعی اللہ بإذنہ, اللہ کی اجازت سے لوگوں کو خدا کی طرف بلانے والے ہیں. بس جب رسول داعی اللہ, امام حسین داعی اللہ, امام زمانہ داعی اللہ, تو پھر جو ذکر ان کا کیا جائے وہ بھی داعی اللہ بنے گا. ان کی مجالس, ان کا ذکر, ان کا نوحہ, ان کا مرثیہ, ان کا جلوس, ان کا ماتم, ان کی سوگواری, ان کے لیے عشق بہانہ, وہ بھی خدا کی طرف دعوت دینے والا ہے. ممکن نہیں ہے. ایک مثال میں نے بہت پہلے دی تھی کہ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ شاعر مشرق نے اپنی شاعری سے جذبہ پیدا کیا, جوش دیا, الگ وطن کا ایک خواب دیا, اور اپنی شاعری کے ذریعے سے اس الگ اور علیحدہ وطن کی تبلیغ کی. وہ شاعر مشرق, وہ حکیم الامت کہ جو پوری زندگی ایک پاکستان کے لیے کام کرتا رہا, دو قومی نظریے کی لڑتا رہا, اپنی جان دے دی اس کی شاعری, توجہ کیجیے گا, وہ آ کر آج خواب میں آپ دیکھتا ہے کہ آپ مثلاً جو مد مقابل طاقت اور ملک اور نظریے اور تینوں درہم ہیں اسے قبول کر لیجیے. آپ پاکستان کے قومی کے بجائے بھارت کا قومی ترانہ پڑھیے مثلاً. آیا آپ تصور کر سکتے ہیں کہ وہ شخص جس کی پوری زندگی ایک علیحدہ وطن کے لیے دو قومی نظریے کو بدل کے آج خواب میں آ کے یہ کہے کہ جناب آپ جو ہے وہ فلاں ملک کے نظریات کو قبول کر لیجیے, پاکستان کے قومی ترانے کے بجائے آپ ان کا قومی ترانہ تصور کر سکتے ہیں؟ نہیں. کیوں؟ اس کی پوری زندگی اس مقصد اس کاز کے لیے گزر گئی. جب علامہ اقبال حکیم الامت کے لیے تصور نہیں کیا جا سکتا کہ وہ اپنے نظریے کے خلاف آ کر یہ کہے کہ آج میرے مت کے مقابل نظریے کو تسلیم کر دو, اسی طریقے سے امام حسین علیہ السلام, اہل بیت علیہ السلام جن کی پوری زندگی دعوت اللہ کے لیے گزر گئی, توجہ رکھیے گا, اللہ کی طرف دعوت دیتے ہوئے گزر گئی, عملی طور پر, فکری طور پر, ہر لحاظ سے, انفرادی سطح پر, اجتماعی سطح پر, تو بس ان کی ہر چیز جو ان سے منصوب ہے, خواہ وہ عزاداری ہو, یہ محفل میلاد ہو, یہ مجلس ہو, وہ بھی داعی اللہ ہونی چاہیے, وہ بھی اللہ کی طرف دعوت دینے والی ہونی چاہیے. ممکن نہیں ہے کہ حسین تو اللہ کی طرف دعوت دینے والا ہو لیکن حسین کی عزاداری دنیا کی طرف دعوت دینے والی ہو, ممکن نہیں. عزیز آنے کے نام اصل عقل محال ہے, اصل تصور نہیں کیا جا سکتا کہ ہم کہیں امام حسین اللہ کی طرف بلانے والے,
اداداری جو ہے مثلا کسی اور کام کے لیے بھی درود بھیجے محمد علیہ وسلم.
یہی وجہ ہے کہ اہل بیت فرماتے ہیں کہ ہمارے امر کو زندہ کرو, امر ائمہ کا احیاء کرو, زندہ کرو. امر ائمہ کیا ہے؟ امر ائمہ ہدایت ہے, ارشاد ہے, لوگوں کو فطرت کی طرف بلانا ہے. یہ مجالس آداب, مجالس ذکر, مجالس قرآن, محفل ملاد, جلوس اذان, یہ سب سبق ہونا چاہیے کہ ہم امر ائمہ کو زندہ رکھیں. امر ائمہ کا ہدایت, ارشاد, نصیحت, ارتقاء, معرفت, عبودیت, شیطان سے دوری اور اپنے امام وقت کو یاد رکھنا, ایسے یاد رکھنا کہ اس کے لیے تیاری کرو, اس کو اس پردہ غیب سے نکالنے کے لیے مل کر ٹیم ورک کرو. یہ ہے امر ائمہ. امر ائمہ صرف یہ نہیں ہے کہ ہم امام حسین کا ذکر کر رہے ہیں بس, نہیں, اس وقت جو تمہارے زمانے کا امام ہے اس کے لیے تیاری ہونی چاہیے. یہ امر ائمہ, یہ ہے دین فطرت. اگر عزاداری کے ذریعے سے, عزاداری میں شامل تمام مناسب و امور اور افعال کے ذریعے سے اگر امام زمانہ کے لیے کام کرنے کا جذبہ پیدا نہ ہو, حسین حسین تو کرے لیکن لبیک یا مہدی کا جذبہ پیدا نہ ہو, تو ایسی عزاداری کا کوئی فائدہ نہیں. وہ حسین جو تمہارا بنایا ہوا ہے, تمہارا اختراع کیا ہوا ہے, تمہارا ایجاد کیا ہوا ہے, جس کو تم نے اپنے ذہن میں بٹھایا ہوا ہے, جس کو تم نے تراشا ہوا ہے, وہ حسین کوئی اور ہے جو خدا کا بنایا ہوا حسین ہے, جو حسین منی وانا من الحسین کا تاج رکھتا ہے, جو جاہیت الی اللہ کا تاج رکھتا ہے, وہ حسین تمہیں امام زمانہ سے ملانے والا ہے. لیکن وہ عزاداری, وہ حسین جو ہم نے اپنے دل و دماغ میں بٹھایا ہوا ہے, وہ حسین ہمیں امام زمانہ کے لیے تیار نہیں کر رہا. تو سمجھ جاؤ کہ وہ حسین کوئی اور ہے, خدا کا بنایا ہوا حسین کوئی اور.
سبحان اللہ,
جو خدا نے حسین بنایا ہے وہ تسلسل ولایت ہے, وہ ولایت امام زمانہ کا. لہذا امام زمانہ مانگس ہو جائیں, منہا ہو جائیں عزاداری سے, عزاداری کوئی وجہ تیاری ہے امام اصل حضرت وسلم عجل اللہ تعالیٰ فرجو شریف کے لیے کہ ہم آمادہ و تیار ہوں اور اس امام کے ہاتھ پر برکت کریں کہ جس کی وجہ سے ہماری زندگی جاری و ساری اور ہمارے نجات کا راستہ ہمیں جو دور دیجیے محمد. لہذا سوچنا ہوگا اس عزاداری کا مقصد کیا ہے. آیا یہ امر ائمہ ہے, نصیحت ہے, ارشاد ہے, ترقی ہے, نور ہے, جنت کی طرف سفر ہے, حرام سے دوری ہے؟ نہیں, اگر عزاداری میں امام حسین کے ذکر میں, جلوسوں میں, اذان میں, دستجات میں اگر خدا نہ کرے کوئی حرام امور ہیں, اس کا مطلب ہے کہ یہ حسین کی عزاداری نہیں ہے. یہ میری اور آپ کی رسومات ہو سکتی ہیں, تو حسین کی عزاداری نہیں ہے. اس لیے کہ وہ عزاداری جو جناب زینب نے کی, جناب سکینہ نے کی, حضرت ام کلثوم نے کی, حضرت رباب نے کی, حضرت رقیہ نے کی, اسرہ کربلا نے کی, اسیرہ نے, زندہ نے, شام نے کی, اس میں کوئی گناہ نہیں تھا, اس میں کوئی حرام حقوق نہیں تھا, اس میں کوئی معصیت خدا نہیں تھی, اس میں خدا رسول اہل بیت کے حکم سے حکم عمومی شامل نہیں تھی. تو پھر آج ہماری عزاداری میں, آج ہمارے جلوسوں میں, آج ہماری مجالس میں یہ بے فطرتی کیوں ہے؟ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ کہ فاصلہ بڑھتا چلا جاتا ہے. ہمیں اپنے آپ کو نزدیک کرنا ہے. کیسے نزدیک کریں؟ امر ائمہ کا احیاء کریں مجالس حسین ابن علی میں. امر ائمہ کیا ہے؟ نجات کو یاد رکھو, قبر کو یاد رکھو, ارتقائی منازل کو یاد رکھو, اس بلند بالا منزل تقرب الی اللہ کو یاد رکھو, گناہوں سے دوری کو یاد رکھو, سب سے بڑھ کر اپنے امام زمانہ کے لیے تیاری یاد رکھو. ایک درود بھیج محمد علی
صلی
اللہ علیہ محمد وآل محمد. بس یہی پہ اتفاق کروں گا, کیونکہ پہلے میں جس تاخیر سے شروع ہوئی ہے اور
واقعی افسوس ہوتا ہے کہ میں منتظمین سے یہی کہہ رہا تھا کہ کیا ہم ان مجالس کو اتنا تاخیر کر دیں, ایک ذریعے سامنے اس جگہ کے لیے تابوت کے لیے پوری مجلس ڈسٹرب ہو جائے, آگے والے سارے پروگرام ڈسٹرب ہو جائیں. تو منتظمین سے امام بردہ کے کہنے لگے کہ اللہ اگر ہم بولیں گے تو مسئلہ ہو جائے گا, بھائی کوئی تو بڑا ہوگا سادات ہم لوگ کا, کوئی تو بزرگ ہوگا, کوئی تو پیر مرد ہوگا کہ جس کی بات سنی جاتی ہوگی. ایک شبیہ کے لانے کے لیے پوری مجلس ڈسٹرب کر دی جائے, پورے تمام جتنے بھی پروگرام آنے والے ہیں ان کو ڈسٹرب کر دیا جائے. قابل جمع ہیں دونوں چیزیں, ایسا نہیں ہے. اگر آپ کو تابوت لانا ہے تو ذرا کہنا ہے ٹھیک ہے میں مختصر کر دوں گا, آپ تابوت لے آئیے میں مسائل پڑھ دوں گا, کوئی مسئلہ نہیں, قابل جمع ہے. لیکن ذہن میں بٹھائے کریں ایسا نہیں ہو سکتا. اتنی طرف باتیں کر کے جاؤ ان شاء اللہ اگلے سال میں نہیں ہوں گا, مجھے بتا. یہ جو ہم نے اپنی آزاداری بنائی ہوئی ہے, میں نے عرض کیا تھا پہلے کہ ہم باب فدق کے لیے کیسے روتے ہیں کہ غصب کر لیا. آدھی شارہ تو آپ نے غصب کر لی امام بردہ کے نام پر, آدھی روڈ آپ نے غصب کی ہوئی ہے, کیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ جناب باب فدق پر قبضہ کرنے والوں میں یہ اور وہ. تو آپ بھی تو عوام کے حقوق پہ ڈاکہ ڈالے ہوئے ہیں, آپ نے بھی تو عوام کے حقوق پر تجاوز کیا ہے, آپ نے بھی تو سوچنے کی بات ہے. کیسے ممکن ہے یہ چیزیں, حسین کے نام پہ حرام, امام باردہ ہے چاہتا معصومین کے نام پر حرام فعل, خدا کی مخالفت. یہ کون سا حسین ہے, یہ کون سے چاہتا معصومین ہے, توجہ کیجیے. سمجھانا چاہیے, جا کے بتانا چاہیے, کہنا چاہیے, پیار سے ابلاغ و نصیحت کرنی چاہیے, تاکہ سب حسین کی بارگاہ میں آ جائیں. میں ضرور جو محمد جہاں میں پڑھتا ہوں تو میں یہ سمجھ کے پڑھتا ہوں کہ آخری دفعہ پڑھ رہا ہوں, اس کے بعد مجھے موقع نہیں ملے گا شاید زندگی جو ہے وہ وفا نہ کرے. میں آتا جو ہوتا ہے کھل کے کہہ دیتا ہوں, نہ سیاسی پارٹی سے کوئی وابستگی ہے, نہ خاندان والوں سے اور لوگوں سے مجھے کوئی سلام دعا ہو, جو حق بات ہوتی ہے اس کو کہہ جاتا ہوں. میں ضرور مجھے محمد حسین تو زمین خریدنے کی ہبا کر دے اور ہم حسین نام میں جو ہے وہ روڈ پہ قبضہ کر دیں. یہ عمل, یہ کردار, یہ فکر آیا حسینی ہے, یہ فطرت کی آواز ہے. سوچنا چاہیے اگر کبھی غلطی ہو جائے اصلاح کیجیے, ختم کیجیے, مٹائیے, ریلیو کیجیے, حسن کیجیے, تاکہ ایک چورت پیدا ہو. وہ امام جو آنے والا ہے وہ آپ کے کیا کرے گا, عدل کرے گا, عدل انصاف سے دنیا کو بھرے گا. تو جہاں جہاں ظلم ہے آپ کے خیر میں امام کہیں گے, چونکہ چاہتا معصومی کے نام پہ آپ کے چار دیواری آگے بڑھا دی, کوئی مسئلہ نہیں ہے, عدل کرے گا امام. اگر آپ نے غلط گاڑی پارک کر دی اور عادت بنا لی, امام عدل کرے گا. انسان کے بچے بن جاؤ, ہم جاتے ہیں دکان پہ, دکان کے سامنے گاڑی پارک کریں گے, چاہے ڈبل پارکنگ ٹرپل پارکنگ کیوں نہ ہو, دکان کے سامنے شہزادہ اترے گا تاکہ آسانی ہو جائے. پیچھے جتنے مصیبت کے شکار ہو, یہ عدل نہیں ہے, یہ امر آئمہ نہیں ہے, یہ احیاء امر آئمہ نہیں ہے. ٹریفک کے قوانین کی خلاف ورزی امر آئمہ نہیں ہے. اہل بیت نہیں چاہتے کہ لوگوں کو آپ کی وجہ سے تکلیف ہو, لوگوں کو اذیت ہو, لوگوں کے حقوق پہ ڈاکے ڈالے جائے, تجاوز کی جائے, ظلم کیا جائے, بے احترامی کی جائے. یہ چھوٹے چھوٹے کچھ چیزیں ہیں, یہ جو فطرت کی آواز ہے. میں نے کہا یہ دین حریف ہے, دین منظم ہے اور منظم کرنا سکھاتا ہے, منظم کرنا سکھاتا ہے. جس طرح نماز آپ کو منظم زندگی سکھاتی ہے, اسی طریقے سے آزاداری آپ کو منظم کرنا سکھاتی ہے, نظم دیتی ہے, آپ کو ترتیب میں آپ کی پچھلی بھی زندگی کو لے کے آتی ہے. لہذا اگر اس امام کو جو عادل امام ہے, اگر اس امام کو جو آپ کی فطرت کو نورانی بنانے والا ہے,
وقت ہے کہ اپنے آپ کو تبدیل کرے حسین کی مجلس کے صدقے اپنے امام زمانہ کے لیے، کہ جو بے احترامی، جو تجاوز، جو حقوق ڈالے، جو غلط فکر، جو غلط عمل، جو غلط نیت ہمارے اندر، ہمارے معاشرے کے اندر موجود ہے، اس کی اصلاح کی کوشش کریں. ورنہ اگر عادت بگڑ گئی تو پھر امام کے سامنے بھی ہٹ دھرنی ہوگی. یہ تصور مت کیے گا اگر عادت انسان کی بگڑ جائے، ہٹ دھرم ہو جائے. ہٹ دھرم کیا ہوتا ہے؟ ہٹ دھرم آپ نے سنا ہے، ہٹ دھرمی، لجاجت، زد بازی، آ جانا، حق کو جانتے ہٹ دھرم، یعنی مجھے تیرا نظریہ دھرم ہے، میں اس کو لات مارنے کا کہتا ہوں، میں حق پر ہوں، میں صحیح ہوں، آئی ایم رائٹ. یہ جو فکر ہماری پیدا ہو گئی ہے، یہ بے فطرتی کے اعمال جو ہمارے زندگی میں راسخ و پختہ ہو گئے ہیں، بس امر آئیں من جو ہے کہ ان کو مٹایا جائے، ان کو ڈیلیٹ کیا جائے، اور اپنی زندگی کی ڈگر کو، اپنی زندگی کی سمت و سو کو، اپنی زندگی کی توجہ کو فقط فقط قرآن و اہل بیت سے منتسل کر دیا جائے. لیکن درود
محمد صلی اللہ محمد علی
بس آپ کی خدمت تمام کی. مختصر مسائل پڑھوں گا، تفصیلی مسائل کا وقت نہیں. یہ ہے کربلا، یہ ہے کربلا تجلی گاہ دین فطر. ہر ہر عمل میں، کربلا کے ہر شہید کے عمل میں آپ کو فطرت، احترام انسانیت، احترام حقوق نظر آئے گا، ارشاد و نصیحت نظر آئے گی. یہ جو رجب پڑھا جاتا تھا، شہدا جو پڑھتے تھے، وہ کیا تھا؟ وہ اپنی شناخت تھی اور اپنے عقیدے کا اظہار تھا، اپنے فیض کا اعلان تھا، اپنے معافی ضمیر کو دشمن کے سامنے کہ تمہارے لیے تمہارا دین، میرے لیے میرا دین. حضرت عباس سے کیا بڑا، انی محامی ابدن عن دینی، اگر میرا سیدھا ہاتھ کاٹ دیا، میں تا قیامت اپنے دین کا دفاع کروں گا. والا بات کی شنا دیں گے تا قیامت، اگر خدا مجھے حیات دے تا قیامت تلوار چلاؤں، تو میری تلوار حسین ابن علی کے لیے چلے، حسین کے لیے چلے. انی احامی ابدا عن دینی، نہ تا ابد اپنے دین حسین کا دفاع کروں. یہ ہے رجب، اپنے عقیدے کا برملا اظہار و اعلان ہے. حسینیت در حقیقت اپنے عقیدے کو اہل بیت کے تعلیمات کا قہر منظم کرنے کا نام. اور آج یہ شہید کا تذکرہ ہے، وہ ایک ایسا بچہ ہے کہ جس کے بارے میں لکھا گیا ہے کہ وہ 13 سال کا تھا، سن کے بلوغ کو نہیں پہنچا تھا. معتبر مقاتل اور روایات میں حضرت قاسم کی شادی کا کوئی ذکر نہیں ملتا، سوائے اس کے لیے غیر معتبر ہے. نابالغ بچے کی شادی ہوئی کربلا میں، اصل محال امام حسین ہی بچانے گئے، شادیاں کرنے گئے تھے معذرت کے ساتھ. ہم شاعر کا ماں کی ترجمانی میں شعر یہ ہے کہ قاسم ہوتا تو دولہا بنتا، جیسے جوان مر جاتے ہیں تو مائیں بینگ کرتی ہیں، روتی ہیں، گریا کرتی ہیں، بیٹا تیری شادی ہوتی، میں تیرے بسا بچے دیکھتی، تیرے سینے کے پھول دیکھتی. ہاں یہ ہے، کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اس کو عقیدہ بنا لیا جائے، روایات کر لی جائیں، اور اب تو ماشاء اللہ سے ولیمے بھی ہو رہے ہیں، سبحان اللہ، کیا کہنے. اس قسم کے تو یہ چیز غلط ہے. جو چیز حقیقت ہے اسے حقیقت رہنے دیں، جو تصور و تخیل ہے اسے تصور و تخیل تک رہنے دیں، اس کو حسینیت کا حصہ نہ بنائیں، تاکہ یہ روح کہوں کہ جو حقائق حسینیت اور فطرت مذاق کو باقی رہے. حضرت قاسم علیہ السلام شرح عاشور موجود ہے. میں تفصیل مسائل نہیں پڑھا معذرت کے ساتھ، دل تو چاہتا تھا کہ زیادہ مسائل پڑھوں، لیکن اب وقت وقت میں گزارش نہیں. شرح عاشور حسین نے جب کہا تھا کہ میں قتل کر دیا جائے گا، تو ایک دفعہ یہ 13 سال کا بچہ کھڑا ہوا اور اس نے کہا کہ چچا جان، کیا میں بھی قتل ہونے والوں میں شامل ہوں؟ امام نے کہا بیٹا، تم بھی کل قتل کیے جاؤ گے اور تمہارا بھائی ابھی اصغر بھی قتل کیا جائے گا. قاسم نے بہت سوال کیا، چچا جان کیا
چند اشکیوخ کے مومن آ جائیں گے
فہد کے جو فراست دیکھیں کیا حملہ اور بہادری جب تک ہم زندہ ہیں جب تک تمہارے چچا زندہ ہیں علی اکبر زندہ ہیں کوئی خیال کی طرف روک نہیں کر سکتا بس
یہ انسان اور یہ ہے قاسم بار بار آ رہے ہیں کیسے قاسم کو بھیجا دوں محبوب بھائی کی شہید بھائی کی نشانی میں قاسم کو یاد آیا اچانک کہ جب بابا جا رہے تھے تو میرے بازو پر ایک تعلیم زبردست تھا ایک بند مانگا تھا اور کہا قاسم جب بہت زیادہ پریشان ہو اور کسی چیز کا حل نہ ملے تو اس کو کھول کے پڑھ لینا اس میں تمہاری مشکل کا حل ہوگا جلدی سے قاسم نے کھولا اور لکھا تھا اے بیٹا قاسم کیونکہ ہم نہ ہوں گے کہ کربلا میں اپنے چچا پر جنگ اظہار کرنے میں دیر مت کرنا قاسم مسکرانے لگے دوڑے دوڑے چچا کی خدمت میں آیا
میں تیری پیاس اور غربت دیکھ رہا ہوں میں اس کے لیے گریا کر رہا ہوں اللہ اکبر بس ایک دفعہ عباس کا پاس جاؤ عاصم تیار کرو 13 سال کا سر نہ کوئی زرا آتی ہے نہ کوئی خود آتا ہے نہ کوئی جوتا پیر میں آتا ہے قصبوں سے جوتوں کو باندھ کے لٹکا دیا ایک دفعہ حسین کے پاس آئے اللہ اکبر امام حسین نے بھتیجے کو گلے لگایا روایت سے ملتا ہے چچا نے بھتیجے کو گلے لگا کر اتنا گریا کیا کہ دو روپئے خوشی تاری ہو کیسے حسین رخصت کر دے حسن کی نشانی کو اللہ اکبر اس کے بعد امین کو کھولا دو حصے کیے ایک حصے کا کفن بنایا قاسم کے گلے میں ڈالا ایک حصے سے افنامہ بنایا اور کہا جاؤ بیٹا خدا دو ماں سے رخصت ہوا راوی کہتا ہے میں نے دیکھا کہ اشقیا کہنے لگی یہ چاند کہاں سے نمودار ہو گیا اللہ اکبر بس قاسم نے نظر پڑا اور حملہ شروع کیا 3 دن کا بھوکا پیاسا قاسم کہاں تک تلوار چلاتا بس آگا جا رہے ایک دفعہ زخمی ہوا تلوار چھوٹی چاروں طرف سے حملہ شروع ہوا قاسم نے کہا چچا میری مدد کو پہنچو آگا جا رہے چاہتا تھا کہ راستہ میرے حسین کی طرف جائے مگر اشکیا نے چاروں طرف سے حملہ شروع کیا اللہ اکبر قاسم گر پڑے ادھر حسین نے در حقیقت اپنے آپ کو سواری پر سوار کیا ایک دفعہ قاسم کی طرف ایڑ لگائی ہے گھوڑے کے ذریعے سے ایک دفعہ جب دیکھا کہ قاسم کے مددگار آ رہا ہے چاروں طرف سے حملہ شروع ہوا دائیں طرف کے گھوڑے بائیں طرف بائیں طرف کے گھوڑے دائیں طرف ارے بچہ پکار جا رہ گیا چچا میری مدد کرو چچا میری مدد کرو کہ تو ابار جمع تھا حسین کو کچھ نظر نہیں آ رہا تھا اجر خون اللہ خدا نے اسے وہ سلامت رکھے ان اشکوں کو ان چشموں کو سلامت رکھے آزاد دارو ایک دفعہ گردی چھڑی اور سرائے نے دیکھا قاسم میریاں رگڑ رہی ہیں کہا قاسم بیٹا چچا کے لیے شام ہے تو کو پاگے اور وقت پہ نہ پہنچے اور پہنچے تو تیری کوئی مدد نہ کر سکے اللہ اکبر میں کہوں قاسم نے بابا کی نمائندگی کر دی نیابت کا حق ادا کر دیا بابا مدینے میں تیرے کلیجے کے ٹکڑے ہر گھر بھرا میں لاش ہے ابن حسن اللہ اللہ اللہ